اکرم سے میں عطا فرمایا اور کچھ دن گزر گئے ہیں. یہ مہینہ تزکیے کا مہینہ ہے, ہماری مجلس بھی تزکیے کے لیے ہے. اس مناسبت سے بھی ویسے بھی ہماری ان مجالس کے اندر اللہ والوں کے ملفوظات ارشادات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اس سے تزکیے مدد ملتی ہے, اور یہ مہینہ بھی اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے. تزکیہ کیا ہے؟ نفس کے منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت کے مظاہرہ پر چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا. اصل تو شریعت کے مظاہرہ ہی ہے جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائی ہے. اصل تو وہی ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے, اور نجات کا مدار بھی اسی پر عمل کرنے پر ہے. لیکن چونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر جو ہے دو قوتیں رکھی ہیں, الحمہ فجورہ و تقواہ, فجور کی قوت بھی رکھی ہے اور تقوی بھی رکھی ہے, ان دونوں کی کشتی ہوتی رہتی ہے, ان دونوں کا مقابلہ ہوتا رہتا ہے ہر شخص کے اندر, کوئی انسان ان سے خالی نہیں ہے. دونوں کی دونوں, کھجور کی قوت اس کو نفسانیت کہہ لیں, نفس کہہ لیں, یہی منفی ہے. یعنی یہ منفی جذبات بھی اندر سے ابھرتے ہیں اور تقوی کے جذبات بھی اندر سے ابھرتے ہیں, ان دونوں کی کشمکش چلتی رہتی ہے. اور آج کل کی فضاؤں کے اندر چونکہ نفس کو غذا خوب ملتی ہے, اور نفسانی غذاؤں کی وجہ سے یہ نفس کی غذا کیا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا جو ہم کرتے رہتے ہیں, اس لیے جھری اور قوی اور یہ حاوی اور غالب کے باوجود اس کے کہ شریعت مطہرہ کے احکام متوجہ ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں کہ شریعت مطہرہ کے احکام ہیں اور عمل کرنا ہے اور کرنا چاہیے, لیکن بے ہمتی ہو جاتی ہے, جی نہیں چاہتا, آمادگی نہیں ہوتی. یہ نفس ہمیں اندر ہی اندر جو ہے ایسی مجبوریاں بتاتا ہے, ایسی تاویلیں کرتا ہے, ایسے ڈراتا ہے بے ہمت معلوم ہوتے ہوئے, ایسے غلط کاموں کا معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے, نہیں کرنے چاہیے, نافرمانی ہے, خلاف شریعت ہے, خلاف سنت ہے, یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی یہ ایسا حاوی ہو جاتا ہے کہ یہ ہمیں مغلوب کر دیتا ہے, ہوتے رہتے ہیں. تو یہ مبارک مہینہ اللہ پاک سال کے بعد عطا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے آسانی ہے, نفس کو مغلوب کرنے کے لیے آسانی ہے, نفس کو مغلوب کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, عام دنوں میں زیادہ اس مہینے میں تھوڑی. اللہ ہمیں ان گھڑیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی مجالس اسی لیے ہوتی رہی ہیں کہ ان منفی جذبات پر قابو پا کر شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا. تو اللہ سے مانگ کر بیٹھیں کہ اس کے اندر جو تاثیر ہے, اب دیکھیے باتیں آج سے ہزار سال پہلے کی ہیں, اور حضرت کا نام بھی آج تک بڑی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے. بڑے بڑے الخابات ان کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں, پیران پیر غوث الاعظم, اور ان کی مدح کے اندر باقاعدہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں, خوب تعریف کی دیا, خوب قصیدے پڑھے جاتے ہیں, لیکن جو آپ نے تعلیمات دی ان سے بے خبری, ان سے ناواقفیت, بس یہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کا نام محبت سے لے لیا, عقیدت سے لے لیا, ان کی تعلیم میں کچھ اشعار پڑھ لیے, ان کی محبت کا حق ادا ہو گیا, بات اتنی نہیں ہے. اصل بات حق کیا ہے کہ انہوں نے جو محنت فرمائی اس محنت کو اس طرز کو اس طریقہ زندگی کو اختیار کرنا. تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا جب ہم اس کو پڑھیں گے ابھی اور سنیں گے تو اللہ سے یہ مانگے کہ جو تاثیر ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے تو انشاءاللہ اترے گی دل کے اندر اور حقیقی تصوف کا پتہ چلے گا. یہ صوفی تھے. اصل میں آج کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کے اوپر جہل لوگوں نے ایسے پردے ڈال دیے کہ اصل گم ہو گئی. اب صوفی کا لفظ ہی ہے, اب صوفی کے لفظ سے فوراً دماغ کے اندر جو آج کل صوفی نظر آ رہے ہیں نا تو ایک نقشہ قائم ہو جاتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں. یا جس کو چھوٹی داڑھی دیکھی صوفی صاحب صوفی صاحب. یعنی صوفی کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے, تصوف کی حقیقت کو جانا ہی نہیں ہے. یہ ہے اصل صوفی, ان کی تعلیمات سے اندازہ ہوگا. یہ ہے اہل تصوف جنہوں نے باقاعدہ اپنے دلوں کی صفائی حاصل کی. تصوف تو دل کی صفائی کا نام ہے. صوفی جس کا دل صاف ہو گیا نفسانیت سے پاک ہو گیا. پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ نفس کے منفی جذبات ہے مزمحل ہو گئے, کمزور ہو گئے, دب گئے, مغلوب ہو گئے, نکلیں گے نہیں. اس تصوف سے کوئی آدمی فرشتہ بن جائے گا یہ نہیں ہوگا. فرشتے کے اندر منفی جذبہ نہیں, اس کو منفی قوت دی نہیں. انسان کے اندر اللہ نے دونوں قوتیں رکھی ہیں, منفی جذبات بھی رہیں گے ابھریں گے, لیکن اس تصوف سے تصفیہ یہ ہے کہ ایسی روحانی قوت کا اپنے اندر ابھار لینا اور حاصل کر لینا کہ نفس ابھرے اور دبا دے. منفی جذبہ ابھرے دبا دیں, یہ اندازہ ہوگا. ان حضرات نے ہی کوشش کی. تو صوفی وہ ہے جس نے اپنی نفسانیت کو مغلوب کر لیا, جس نے ایسی صفائی حاصل کر لی. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے انشاءاللہ. اللہ سے مانگ کے بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرمائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مجلس جو ہے یہ اتوار کی صبح کو 10 شوال 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی. فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے. کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ کب بند کر دیا جائے گا. اب آغاز کس سے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے اس کو غنیمت سمجھے. کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ کب بند کر دیا جائے گا. اب غور کر لیں, یہ ارشاد کن کا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑا خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بھی تو خیر کا دروازہ ہی ہے. قدر کرنی چاہیے ہمارے غنیمت سمجھے. کیا فرمایا؟ کہ جس کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو غنیمت سمجھے. کیوں کہ وہ نہیں جانتا کہ کب بند کر دیا جائے گا, یعنی پھر موقع ملے گا یا نہیں ملے گا, پھر زندگی میں دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا. ابھی کھلا ہوا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان گھڑیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبو خوش ہو جاؤ اور غنیمت سمجھو زندگی کے دروازے کو, جب تک وہ کھلا ہوا ہے وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا. اب آگے اس کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے کہ صاحبو خوش ہو جاؤ اور غنیمت سمجھو زندگی کے دروازے کو, جب تک وہ کھلا ہوا ہے وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا. کسی کو پتا کب بند ہو جائے گا؟ دوسرا لفظ منہ سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا کہ یہ بند ہو جائے گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ واقعات ہیں، آج کل تو بہت کثرت ہو رہے ہیں. اتفاقی اموات آج کل جو ہے زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں. ہمارے مولانا عبد الواحد صاحب جامعہ حمادیہ کے محتم ہمیں کراچی کے اندر بزرگ ہیں ماشاء اللہ صاحب سلسلہ اللہ والے ہیں، اکثر ان کی خدمت حاضری ہوتی رہتی جب کراچی جانا ہوتا ہے. ایک دفعہ فرمانے لگے اپنا پرانا واقعہ ہندوستان کا جہاں رہنے والے تھے وہاں پہ، کہ ایک دفعہ ان کے اس علاقے کے اندر ایک آدمی گھر آیا اور بیٹھا تو بند گیا. گھر آیا بیٹھا اور کہتے اتنا اس کا اثر ہوا اس پورے علاقے کے اندر، دیکھو نہ بندہ بیمار ہوا نہ کوئی آثار نہ کسی، بیٹھا مر گیا. کہتے کہ مہینوں اثر رہا اس کا، مہینوں اثر رہا. اور آج ہے سب سے آج دیر رات یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ پہلی دفعہ ایک واقعہ ایسا ہوا اور پہلی دفعہ ایسا مشاہدہ ہوا اس علاقے کے اندر جو ہے تو اس کا اثر ایک عرصہ تک رہا. اور آج ہم دیر رات سنتے ہیں اخبار بھری ہوتی ہے، لیکن ہمارے گھر والے بتا رہے تھے کہ کام والی نے بتایا کہ عورت نے اپنے خاوند سے کہا مجھے جہاں درد ہو رہی ہے سینے میں، اس نے کہا پرنسلین کھا دو. یہی ہوتا ہے نا، ہم تو درد کے لیے گئے، وہ کہیں باہر گیا واپس آ تو مری پڑ. ایسے واقعات نہیں ہو رہے آج کل، اس لیے یہاں فرما رہے ہیں. اب دیکھیے باتیں ہزار سال پہلے کی ہیں. خوش ہو، یہ خوش ہونا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کرے زندگی کی نعمت کی ہم بھی قدر کرنے والے ہوں. یعنی اللہ نے ہمیں جو زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آج اندازہ نہیں ہے اور کل اس کی حسرت ہوگی. اگر اس کو کام میں نہ لائے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر کچھ اعمال نہ کیے تو کل پھر حسرت ہوگی. اس طرح توجہ فرمارے، خوش ہو غنیمت سمجھو. زندگی کے دروازے کو جب تک کہ کھلا ہوا ہے عنقریب بند کر دیا جائے گا. کچھ کر لیں، کیا کر لیں؟ آج اللہ رحم فرمائے، مادیت کا زمانہ ہے نا، دل و دماغ پر مادیت نے قبضہ کیا ہوا ہے، مادی لذتوں کا حصول ہی مقصد بنا ہوا ہے. ہم تو یہی چاہیں گے کچھ بن جائیں، کچھ منصب حاصل کر لیں، کوئی بڑے عہدے حاصل کر لیں، کوئی بڑے محل بنا لیں، کوئی اچھے کپڑے پہن کے سج بج جائیں، اچھی سواریاں حاصل کر لیں، یہی چاہیں گے نا، یہی زندگی ہے. آج ہر ایک اپنے اندر جھانک کے تو آج نقشہ یہی نظر آ رہا ہے، کیا امیر کیا غریب، کیا جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، اور کیا آج کا دینداری. آج کی دینداری سے بھی ہم یہی توقع لگا رہے ہیں کہ ہمارے دنیا کے اندر کے جو حالات ہیں یہ بن جائیں، کچھ کھا پی لیں، کچھ موج اور اڑا لیں. انہیں کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ہماری تشویش انہیں میں کمی کا ہونا ہے. یعنی ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے، کوئی جوان مر گیا تو ہم بڑے افسوس سے کہتے ہیں ہائے بیچارا، کیوں ہائے بیچارا، کس لیے بیچارا؟ اب اس کو دنیا کی مزے کہاں ملیں گے؟ ہم سمجھتے یہی ہے جو کچھ ہے کہ مر گیا بیچارا، تھوڑی سی زندگی بھی تھوڑے دن پر کھایا پیا تھا، جیسے اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. مسلمان کا تو یقین ہے اور ایمان ہے کہ اصل زندگی اس کے بعد آئے گی، یہ کہنا ہے آج ہمارا واما ہے، یقین نہیں ہے. اللہ یقین نصیب فرما دے. کہتے ہیں نا مر گیا، مر نہیں گیا وہ گھر گیا. گھر جانے پر افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟ ہم گھر سمجھتے نہیں، گھر کی راحت کا اندازہ نہیں ہے. جو گھر میں راحت ملتی ہے، آدمی مسافر سفر پر ہو تو جو سکون گھر آ کے ملتا ہے، سفر پہ ملتا ہے، اس کی جستجو ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے، بھاگڑ ہوتی ہے کہ جلدی گھر پہنچو، کیوں جی ہے یا نہیں؟ لیکن یہ گھر ہم اس کو گھر سمجھا نہیں. تو مرنے کو مصیبت سمجھتے ہیں، موت کو مصیبت سمجھتے ہیں. اللہ یقین اس کی فرما دے کہ مومن کے لیے مرنے کے بعد اس سے زیادہ بہتر زندگی ہے، اس سے زیادہ لذیذ زندگی ہے، اس سے زیادہ لطف والی زندگی ہے. ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے. جن کا یقین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلوں میں ایسی بیداری حاصل فرما لی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ایسا پختہ یقین تھا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کا موت کا وقت آثار ظاہر ہو گئے کہ اب یہ جانے والے ہیں. پچھلی بیوی پریشان کہہ رہی، واہ حزنا، رب کی بات ہے نا، بیوی سے تو بچھڑ رہے نا. اب بیوی کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں، تو وہ تو غم کا اظہار کر رہی ہیں، اور بلال کیا کہہ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ خوشی کا اظہار. کیا کر رہے ہیں؟ خوشی کا اظہار. اور کیا خوشی؟ کیوں؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، ان سے ملیں گے، دوستوں سے ملیں گے جو پہلے چلے گئے. افسوس کا اظہار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے وصال ہو رہا ہے تو یہ الفاظ نکلے ہیں، اللہ مغفر لی وارحمنی ولحقنی برفیق الاعلی. اچھے دوستوں سے، اچھے اگر یقین ہے تو پھر تو موت کے آثار پر کیا ہے؟ خوشی ہے، کہ رنج نہیں ہے، افسوس نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے عید کا دن ہے، اس کے جو آثار ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا خوشی کے جذبات. ہم نے برزخ کو جانا ہی نہیں ہے، ایک پردہ ہے بس ہمارے برزخ کے دن آخرت کے جاننے. اللہ کی حکمت نے رکھا ہے، جو غیب میں رکھا ہے تو پردہ ہے، اللہ کھولے تو صاف نظر آتے. کتنے مزے میں یہ لوگ، صالحین مزے کے ساتھ، نیک لوگ مزے کے ساتھ. اس لیے فرمایا نا قبر کے تلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، گڑا نہ سمجھو، یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جنت گڑوں میں سے گڑا ہے. جنت کا باغ کیسے بنے گا؟ بس یہ ہے سوچنے کی چیز. اسی کو ہم فرما رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، غنیمت سمجھو زندگی کے دروازے کو جب تک کہ وہ کھلا ہوگا. یعنی ابھی تو موقع ہے، ابھی تو موقع ہے، ابھی تو ہمارے سامنے یہ سانس آ رہا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی زندگی کی گھڑیاں باقی ہیں، ان سے لے لیں. کیا لے لیں؟ اللہ رحم فرمائے ہمارا سوچ کا انداز بدل گیا. ہم نے یہ سمجھا یہ دنیا جو ہے نا بس یہ ہمارے لیے ہے اور ہم دنیا کے لیے ہیں, اس لیے دنیا کو بنانے میں لگے, اسی کو چکنا چمکانے میں لگے ہوئے, اسی کے مزو حاصل کرنے میں لگے ہوئے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ان لذتوں کو نہ اٹھائیں ہم, یہ نہیں ہے. یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کو جائز طریقے سے پورا کریں گے, دنیا نہیں ہے. جو جائز خواہشات اللہ نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہیں ان کو جائز طریقے سے حاصل کر کے ان سے مزے لیں, یہ منع نہیں ہے. منع کیا ہے کہ شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑا کر اللہ کے حکموں کو توڑ کر یا تو ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقوں سے پورا کرنے میں لگے ہوئے. اللہ حقیقت کھول دے ہمارے دلوں پر, اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں. اب بتائیے ہیں صوفی, یہ تو سبب بتا رہے ہیں, حج نے کچھ اور ہی بنا لیا تو سبب تو حق کے نعرے لگا لیے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے کرتے فقیری بڑی سستی آج کل, اس کو فقیری بھی کہتے ہیں نا, تو درویشی کہتا ہے فقیری کہتا ہے نام ہے کہ فقیری بڑی سستی آج کل. یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ہے. اب مولانا قاسم موتی رحمۃ اللہ کے شیخ, امر شیلا گبوئی رحمۃ اللہ کے شیخ, اتھانی رحمۃ اللہ کے شیخ, اکابر کے سارے, وہ فرماتے ہیں فقیری آج کل بڑی سستی ہے اس زمانے کے اعتبار سے جو دیکھا. یعنی یہ جہل صوفی ہر زمانے میں رہے ہیں, غلط کا سب ہر زمانے میں رہا ہے, اس لیے حق والوں نے نکھار کے صحیح پیش کیا. بتایا اس سے بچو, فرماتے ہیں آج کل فقیری بڑی سستی ہے دو پیسے میں. فقیری دو پیسے میں, ایک پیسے کی تسبیح لے لو اور ایک پیسے کا گیرو رنگ لے کے کپڑے رکھ لو, صوفی بن جائے. تسبیح ہاتھ میں اور اندر کپڑے وہ ضرور رنگ میں, کیا بن گئے تصویر میں. اور پتا کچھ نہ شریعت پر چلنے کا, نہ کچھ اور پھول پھول جو مرضی بول سکتے. کہتے جی مارفتیاں کرنا نہیں, آج کل بھی کہتے کہ نہیں کہتے, شریعت اور ہے جی, طریقت اور ہے, حالانکہ شریعت ہی اصل ہے. یہی بتاتے ہیں, یہی صوفی بتاتے ہیں, یہی سادہ طریقت بتاتے ہیں, شریعت ہی اصل ہے. دیکھو اسی متوجہ فرما رہے ہیں نا. دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کی, ارشاد عبارت کی, اگر تشریف فرماتے ہیں فرما رہے ہیں کہ صاحبو خوش ہو جاؤ اور غنیمت سمجھو زندگی کے دروازے کو, جب تک کھلا ہوا ہے وہ عنقریب بند کر دیا جائے گا. غنیمت سمجھو نیکو کاریوں کو کہ جب تک کہ تم ان کے کرنے پر قادر ہو, پھر قدرت ہی نہیں ہوگی. ابھی تو قدرت ہے نا, موت آ گئی تو قدرت ہوگی, یا بیماری سخت آ گئی پھر قدرت ہوگی, بڑھاپا شدید آ گیا تو اتنی کی ہمت ہوگی. تو غنیمت سمجھو کہ نیکو کاریوں کا جب تک کہ ان کے کرنے پر قادر ہو, یعنی جوانی ہے قوت ہے اور کر سکتے ہو اور نفس کو قابو کر سکتے ہو اور نفس کو قابو پانے کی قدرت ہے, تو اس کو اس کے خلاف چل کے اور نیک کام کر لو اس سے پیشتر کہ پھر ہمت ہی نہ رہے. پھر عوارض ایسے آ جاتے ہیں کہ جی چاہتے ہوئے ہمت بس ہو جاتی ہے. یہ اب دروازے بتا رہے ہیں. سمت توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ جب تک کے لیے تمہارے لیے کھلا ہوا. توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو جب تک کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. کب تک کھلا ہے؟ جب تک گھر گھر نہ شروع ہو جائے. گھر گھر سمجھتے ہیں جب موت کے آثار بالکل آ کے حلق میں جان رہتے, خرخرا لگ جاتا ہے نا, اس کے بعد توبہ کا دروازہ کھل گیا, ابھی کھلا ہوا ہے. یعنی ابھی مایوسی کی بات نہیں ہے, نومیدی کی بات نہیں ہے, ابھی نومید نہیں ہونا چاہیے. اب ہم کہاں, ہم جیسے گناہگار, ہم کہاں کے متقی, یعنی ہم کہاں کر سکیں گے. ہم کیا, یہ کہتے ہیں نفس نہیں پڑھاتا ہمیں, ہم تو بڑے گناہگار ہیں. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, گناہوں سے توبہ کر لو. پچھلے اتوار کو پڑھ رہے تھے ڈاکٹر بلی آفی رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان کی تیاری کے تعلق سے, اس میں کیا بات فرمائی تھی, اسی پہ اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اعلان کر دیا گیا ہے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. کیا فرمایا گیا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, بال یقین اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. تو دروازہ کھلا توبہ کا, اور آج کل تو مغفرت عامہ بارش کی طرح برس رہی ہے. یہ مبارک گھڑیاں جو گزر رہی ہیں, یہ مبارک راتیں جو گزر رہی ہیں, اللہ اس کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنے کی, اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کا طریقہ کیا فرمایا تھا کہ رمضان کے شروع کے دن جو ہیں, چلو شروع کریں ابھی کر لو. اصل مقصود تو یہ تھا کہ ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, یعنی کچھ دن اپنی زندگی بھر کی ساری برائیاں یاد کر کر کے اللہ کی معافی مانگو, جی بھر کے توبہ کر لو ایک دفعہ. جہاں جہاں نفس نے آپ کو بہکایا ہے, یاد کر کر کے ایک دفعہ جی بھر کے توبہ کر لو, پھر گناہوں کی تکرار نہ کرو, یاد نہ کرو, اور یقین رکھو اور پوری امید رکھو کہ اللہ نے معاف کر دیا. وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں, ہم نے ایک جملہ پکڑ لیجیے, ہم گناہگار, ہم گناہگار, ہم گناہگار. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. گناہ کس کے ہیں, جس کے گناہ اس کے توبہ کر لو, کہتے کیوں پھر رہے ہو, گاتے کیوں پھر رہے ہو. تو اللہ نے مبارک جو ہمیں گھڑیاں عطا فرمائی ہیں, ایک دفعہ جی بھر کے توبہ کر لے, یاد کر کر کے جو یاد آ سکے, جو نہ یاد آ سکے تو اللہ سے ہی مانگ لے, یاد نہیں ہے ان کی توبہ معاف فرما دے, پھر تذکرے نہ کرنا, پھر کام میں لوگے, پھر آگے اعمال میں لوگے. تو یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تو کھلا ہوا ہے جب تک کہ موت کے آثار ظاہر نہ ہو جائے. اس لیے فرماتے ہیں غنیمت سمجھو توبہ کے دروازے کو, اور اس میں داخل ہو جاؤ جب تک کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. غنیمت سمجھو دعا کے دروازے کو کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے دعا کا, شوق لگا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. آج ہماری دعا کا کیا حال ہے, بس ایسے ہاتھ اٹھائے اور فر 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 اور چل, کچھ رٹے رٹی رٹی دعائیں ہیں کچھ ہیں, چل دیں ہر ایک کی اپنی ہے, یہ ہوتا ہے جلدی 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 کر کے. دعا کو مخل عبادت فرمایا, عبادت کا مغز ہے, اور دعا کو ریئل عبادت میں یہی عبادت ہے. دل کا ذوق بیدار ہو جائے تو جو مزہ دعا میں کسی اور چیز میں نہیں. اللہ سے باتیں کرنے مزہ نہ آئے, علاج کرنا چاہیے. ہمارا وہ حادثہ جو ہے خراب ہو گیا, اللہ پاک سے باتیں کرنے میں جو لطف ہے, اللہ سے مانگے اس کو بھی مانگے, یہ بھی مانگے. اس لیے دعا دل کی توجہ سے ہوتی ہے, غافل دل کی دعا نہیں ہوتی. اور دعا بھی تنہائی کی ہے. اصل اصل دعا کیا ہے؟ بس بندہ اور اللہ. اور بہترین وقت کون سا ہے؟ تہجد کا. بندہ شوق لگا دے, وہ جو سناٹا ہوتا ہے اور تنہائی ہوتی ہے اس وقت, اس کو جو مزہ ہے اس سے بات نہیں کرنا. اسی کو فرما رہے ہیں کہ جس کے لیے دروازہ یہ کھلا ہوا ہے دعا کا, اس کو غنیمت سمجھے. مت غنیمت سمجھو اپنے دیندار بھائیوں کی روک ٹوک کے دروازے کو کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, ورنہ پھر کوئی بھی تم کو بد اعمالیوں سے روکنے یا نصیب کرنے والا نہیں ملے گا. ہمیں تو برا لگتا ہے روکے ہیں, کوئی ٹوکے تو غصہ آتا ہے. کیوں یہاں کیا کر مارے؟ غنیمت سمجھو. دیندار بھائیوں کی روک ٹوک کے دروازے کو کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کب کون ہے مجھے روکنے والا ٹوکنے والا؟ دیکھو بچھو چڑھ جائے ہمارے پیچھے دامن کو, پیچھے سے بچھو چڑھ جائے تو نظر نہیں آتا کسی کے بھائی بچھو ڈانٹی گئے, اس نے غصے ہوں گے اس پر, بلکہ اس کے ممنون ہوں گے کہ اللہ تیرا بھلا کرے مجھے ڈس لیتا. تو برائیاں بچھو کی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, سانپ سے زیادہ خطرناک ہیں. اگر کسی نے نشاندہی کر دی تو اس کا ممنون ہونا چاہیے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو دیندار بھائیوں کو روک, ہر کسی کے نہیں. آج ہر ایک کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے یہ بات کہہ دی جی اس کی خاطر, نہیں دیندار اس کی روک ٹوک کے دروازے کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے, ورنہ پھر کوئی بھی تم کو بدعمالیوں سے روکنے نصیب کرنے والا نہیں ملے گا. آگے فرماتے ہیں لوگوں بنا لو جو کچھ توڑ چکے ہو, دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو, سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو, صاف کر لو جس کو میلا کر چکے ہو, اور لوٹا دو جو کچھ لے چکے ہو, اور فرار اور بھاگنے تائب ہو کر لوٹاؤ اپنے مولا عز و جل کی طرف. اللہ ہمیں بھی توفیق اللہ دے. بنا لو جو کچھ توڑ چکے ہو, یعنی ابھی موقع ہے, جو توڑ چکے اس کو کیا کر لو؟ بنا لو. دھو لو جس کو نجس کر چکے ہو. نجاست لگ جائے دھو کے پاک کر لیتے ہیں نا, دل میں نجاست لگ گئی گناہ کی آلودگی آ گئی تو توبہ سے اس کو دھو لو, پھر لگ جائے پھر کیا کرتے ہیں؟ جاتے لگ جائے کپڑے کو پھر دھو لیتے ہیں, پاک ہو جاتا نہیں ہو جاتا, پھر لگ جائے پھر لگ جائے, یہی کرتے رہتے ہیں. ایسے یہاں کہ آدمی کہتا جی میں تو گناہ چھوٹتے ہی نہیں ہیں, پھر تباہ کر لو پھر دھو لو, پھر ہو جائے پھر دھو لو, پھر ہو جائے پھر دھو لو. انشاءاللہ بار بار یہ مسلسل توبہ کرتے رہنے سے گناہ کے تقاضے کم ہو جائیں گے. یہ تاثیر ہے, لیکن نفس آنے نہیں دیتا, شیطان آنے نہیں دیتا, کہتے تیری توبہ کا کیا فائدہ. تو یہاں فرما رہے ہیں سنوار لو جس کو بگاڑ چکے ہو, صاف کر لو جس کو میلا کر چکے ہو, لوٹا دو جو کچھ لے چکے ہو, اور اپنے فرار بھاگنے سے تائب ہو کر لوٹاؤ اپنے مولا عز و جل کی. بھاگ رہے ہیں نا دور, یہ میں کھینچ رہی ہیں دنیا کی چمک اور دمک ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ کر, اللہ سے دور جا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ لوٹاؤ اپنے مولا عز و جل کی طرف. آگے فرماتے ہیں صاحب زادہ یہاں کوئی نہیں بجز خالق کے عز و جل کے. یہ اپنے مرید سے خطاب ہے لاڈ بھرا, اے صاحبزادہ یہاں کوئی نہیں بجز خالق عز و جل کے، پس اگر تو خالق کے ساتھ رہے تب تو اس کا بندہ ہے، اگر تو مخلوق کے ساتھ رہے تب تو ان کا بندہ ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اے صاحبزادہ یہاں کہاں کہہ رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں، آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے نا، اس مجلس میں بول رہے ہیں نا، کیا ہمارے صاحبزادہ یہاں کوئی نہیں بجز خالق عز و جل. یعنی یہاں تو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، خالق کی طرف بلایا جا رہا ہے، مخلوق کی نفی کی جا رہی ہے کہ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، نہ نفع پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی ہے سوائے اللہ عز و جل کے، خالق کے. حضرت کا جتنے بیان ہیں سارے توحید پر ہے خالص، تو دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معاذ کر فرما دے، توحید ہی کی باتیں ساری. تو یہاں تو اور کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، یعنی اپنی طرف نہیں بلا رہے کہ ہماری طرف آؤ، یا آپ سے کچھ لینے کے لیے اپنے متوجہ نہیں کر رہے کہ ہمیں کچھ دو یا ہمیں کچھ سمجھو، یعنی یہاں اپنی کوئی غرض ہے ہی نہیں بالکل. یہاں تو اس لیے بلایا جا رہا ہے، اس لیے بات کیا کہا جا رہا ہے، یہ ارشاد ہو رہے ہیں اس لیے کہ خالق کی طرف آؤ. پہلی بات کیا چلی ساری کی ساری، لوٹاؤ کس کی طرف، مولا عزوجل کی طرف. یعنی دنیا کی محبت نکالو، توبہ کرو، خلاف شریر امور کو چھوڑو، نیک اعمال کرو، دعا کرو، اللہ کے ساتھ باتیں کرو. یعنی نچوڑ یہ ہے یہاں آنے کا، اس مجلس میں آنے کا، بلانے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہاں صرف تم کیا ہے خالق کر سکتے، اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے دوستی صحیح لگاؤ، اسی سے اپنے دل کو وابستہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی سے امید لگاؤ، اسی سے توقع رکھو، اس کے علاوہ مخلوق سے کوئی فائدہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. نہ توقع لگاؤ، نہ امید رکھو، نہ کسی سے ڈرو سوائے کس کے، اللہ. تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں کچھ اور. یعنی دنیا کی غرض کوئی ہے ہی نہیں ہے، ذاتی کوئی ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو صرف بلایا اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کو مضبوط کر لو. اگر تو خالق کے ساتھ رہے تب تو اس کا بندہ ہے، بندہ تو بندگی سے ہوتا ہے نا جی، بندہ تو یعنی اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی کو چھوڑو، اس کی ہر اطاعت کو کرو، اس کی ہر نافرمانی کو چھوڑو. یہ نہیں جو آج ہم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے، ہمارا حال کے ہر ایک اپنی مرضی کی چند چیزیں لے لی ہیں تو بڑے مزے میں مست ہیں. ہمارا دین سلیکٹو ہے آج کل، ہر ایک نے اپنی کچھ چیزیں سلیکٹ کر لی اپنے لیے بڑے مطمئن، اور چند گناہ چھوڑے بڑے مطمئن ہیں کہ ہم پرہیزگار بن گئے. اور کتنے میں مبتلا ہیں، پچھلی اتوار کو جب ہم نے ڈاکٹر دھری آرتی رحمۃ اللہ کی تنبیہات پڑھی تھی جس میں انہوں نے کدھر متوجہ کیا تھا کہ آج ہم نے آج کے زمانے میں بے حیائی کو موجودہ دور کا ایک تقاضا قرار دے کر ایسے اپنا لیا ہے فحاشی کو، ریانی کو، کہ گناہ نہیں سمجھ توبہ کیسے کریں. یہ تو زمانے کی ضرورت ہے جی، کیا کریں جی، یہ مجبوری ہے زمانے کی، پھر بھگت بھی رہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کے پھر کہتے عورتیں اس بے حیائی میں، اوریانی میں، فحاشی میں مبتلا ہو کر اعلانیاں، اور پھر روزے رکھ رہی کہنے اللہ مجھے مفت کر دیں. فرمایا کہ یہ تو ایک ایسا اس وقت سیلاب آ گیا ہے بے حیائی کا کہ سب لوگ راضی ہیں اس پر، فکر ختم ہوگی، پریشانی ختم ہوگی. اب بے پردگی کا سیلاب ایسا آ گیا ہے، حکیم الخانی رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں، تو زیادہ زمانہ نہیں گزرا ان کا، 100 سال کے قریب قریب ہوگا، اس وقت فرماتے تھے جب بے پردگی نئی نئی شروع ہو رہی تھی. یہ انگریز کے آنے سے بے پردگی نئی نئی شروع ہو رہی تھی، اور یہ ان سے متاثر ہو کر مرد اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہاں کی فضاؤں کے اندر حیا رچی بسی ہوئی تھی، ایسی کی عورتیں آمادہ نہیں ہو رہی تھی جی، اور یہ زور لگا رہے تھے. تو فرماتے کہ دیکھو ابھی تو ان کے اندر کی فطرت کی جو حیا ہے ان کو روک رہی ہے، گھر سے نکلنے نہیں دے رہی. اگر تم نے مجبور کر کے نکال کے تو گھر میں لا نہیں سکو گے، آج ہو گیا ویسے. ذرا زمانہ نہیں گزرا جی، ہمارے ایک ساتھی مثال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے، عبد الوہاب صاحب، سید سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی انہوں نے صحبت اٹھائی، ان کے بھی شاگرد بھی مولا ابو نبی رحمۃ اللہ علیہ سے، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت اٹھائی، بڑے اچھے ساتھی گزرے. وہ اپنا کراچی میں مثال ہوا، اپنا بچپن بتاتے تھے لکھنؤ کے اندر، کہ ہم نے بچپن میں خوب دیکھا کہ عورتیں برقعے کے ساتھ ٹانگے پر آتی تھی اور ٹانگے کے آگے پیچھے پردے لگے ہوتے تھے، یعنی خود بھی پردے میں اور ٹانگے پر بھی پردے، اور ٹانگا آ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، اور ہم بچوں کے ذمے تھا یہ، ہم خوب سمجھتے تھے ٹانگا آگے کیا کرنا ہے ہم نے، کہ چادریں لے کر ٹانگے سے دروازے تک دونوں طرف سے ہم نے جو ہے نا اس کو ادھر سے دو دو, دو ادھر دو ادھر، حالانکہ پردے میں کہ ہمارا بچپن میں عام دیکھا کہ اتر کے گھر میں داخل ہو، ایسا پردہ تھا، ایک زمانہ یہی گزرا ہے. پالکیوں کا عام ہے، بشتی تو ہر ایک کے گھر میں ہوگا، زیادہ پرانی کتاب تو نہیں ہے نا، ڈولیوں کا ذکر ہے، کہاروں کا ذکر ہے، مسائل اس میں، یعنی عورتیں اکثر جو ہے پیدل نہیں چلتی تھیں، وہ ایک ڈولی ہوتی اس میں بیٹھ جاتی، کہار اس کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ہے نا سر. حضرت خان یہاں اپنا خود واقعہ لکھتے ہیں، حج سے واپسی ہوئی، اب یہ دستور ڈولیوں کا یہاں ہندوستان میں تھا، تو حج سے واپسی ہوئی، اور اس زمانے میں بمبئی سے جاتے تھے جہاز، وہاں سے ٹرین سے سفر ہوا، اور تھانہ بھون آدھی رات کو ٹرین سے اترے. اب سارا سفر حجاز کا بھی کیا برقعے کے ساتھ، اب یہاں کی فضاؤں کے اندر کیا رواج تھا، برقعے کے ساتھ بھی ڈولی بیٹھ کے جانا. اب آدھی رات کا وقت کو وقت ایسا تھا کہ کہار اور ڈولی بھی مل رہی، ہوتا نا کہ ٹائم آتا جاتا نا، اور بیوی بیٹھ گئی کہتے ہیں ڈولی کا انتظام کرو. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سارا سفر پڑتے تھے، یہ کافی ہے اس وقت، اب کہاں سے لاؤں اس وقت، ہے نہیں. لیکن چونکہ اس ماحول کے اندر یہ بات ایسی رچی بسی تھی، وہ مادہ نہیں اڑ کے بیٹھ گئی، میں نہیں انتظام کرو گا، شرم محسوس کرتی جی، یعنی یہ ایسی چیز. آج دیکھ لو ہمارا کیا حال ہو گیا، اللہ سمجھتا فرما دے. تو میں عرض یہ کر رہا کہ آج ہمارا دین پر چلنا کیا ہو گیا ہے، اپنی چاہت پر چلنا، کچھ چیزیں لے لی ہیں، جبکہ تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم کو اپنانا، جس کو کرنے کا حکم اس کو کرنا، جس کو چھوڑنا اس کو چھوڑنا، چند گناہوں سے بچ گئے اور کتنے میں مبتلا ہیں. اور جب کبھی واقعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارا نفس ہمیں فوراً ابھر کے کہتا ہے تو یہ تو نہیں کر رہا نا، تو یہ تو نہیں کر رہا نا، تو یہ تو نہیں کر رہا. شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا کیوں جی، عمومی طور پر مسلمانوں کے اس سے کیا ہے، ایسا ہی نا، زیادہ بات ہے بعض جگہ آج کے زمانے کے اعتبار سے کچھ رواج بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اکثر ابھی تک اس سے کیا ہے، کراہیت ہے نا. کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اور خنزیر سے تو اتنی کاہیت ہے کہ اس کا نام زبان پر بھی ملانا کیا سمجھتے ہیں جیسے زبان ناپاک ہوگی. کیوں بارلا نفرت ہے نا, کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا. خنزیر سے شدید نفرت, شراب سے شدید نفرت. اب جس اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا اور جس اللہ نے خنزیر کو حرام قرار دیا, اس نے جوئے کو بھی حرام قرار دیا. کیوں جی علماء بیٹھے پوچھیں, ایسا ہی حکم ہے. لیکن آج جوئے سے نفرت جی للچا کس کی طرف بات کر رہے ہیں. ایسی شکلیں رائج کر دی گئی ہیں. روز دیکھو موبائل پر چند منٹ کے بعد ایک میسج آ جاتا ہے, یہ جیت دو وہ جیت دو. ابھی 10 روپے تو نظر کیوں, کروڑ مل جائیں گے, یہ مل جائیں گے اور لاٹو, یہ بچوں کو بھی آگے ڈال دی ساری کی ساری. تو چند کو چھوڑ کر اور کتروں میں مبتلا, یہ تو میں ایسے اشارہ کر رہا ہوں. میوزک کو جس کو حرام قرار دیا, آج کا کیا کہتے ہیں جی, روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی, نفس کی غذا کو روح کی غذا قرار دیا. کیونکہ دل کے اوپر نفسانیت غالب ہوگی اور نفس کو بگا رہا, ہم کہتے روح کی غذا ہے. یعنی روح کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے ہیں, روحانیت کو چکھا ہی نہیں ہے ہم نے. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں روح کی پہچان کرا دے, روحانیت کی پہچان کرا دے. نفس کے گردے جذبات تسکین کے لیے روحانی بابوں کے پاس جاتے ہیں. کیوں جی روحانیت کو سمجھا ہی نہیں. روحانیت تو ایسی پاکیزگی کا نام ہے کہ نفس کے گندے جذبات تو ابھرتے نہیں ہیں وہاں پر. تو اللہ سے مانگے اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ ہمارے صحیح ذوق کو بیدار فرما دے, اللہ ہمارے دنوں کو پاک فرما دے, صاف فرما دے, شفاف فرما دے. تو غنیمت جانے ان ایام کو, پھر زندگی پتہ نہیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے. دیکھو صبح سے لے کر, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے نفس کو ہم اس کی مرغوب چیزیں جو سارا سال یہ کھاتا پیتا رہتا ہے آسانی سے روک لیتے ہیں, آسانی سے یہی ہوتا ہے نا کہ نفس کی مرغوب چیزیں جس کو سارا سال استعمال کرتا ہے, یہ جائز خواہشات جو عام دنوں میں جائز ہیں اب چند گھنٹوں کے لیے ناجائز قرار دے دی, اپنے نفس کو ہم روک لیتے ہیں. تو بھائی اگر جائز کو روکنے پر قدرت آ گئی تو ناجائز پر روکنے کے لیے زیادہ قدرت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی. یہی مشق ہے, یہی مقصود ہے روزے کا, جو تقوی. تو جہاں اس مہینے میں ہمیں ایک شوق لگ جاتا ہے قرآن کی تلاوت کو بڑھانے کا اور ذکر کو بڑھانے کا اور نوافل کی کثرت کا اور تراوی کا اور کھانے پینے سے روکنے کا, وہاں اس کا بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے کہ ان دنوں کے اندر گنتی کے دن ہے, کوئی گناہ نہ ہو. یہ عزم کریں, اللہ سے مانگے کہ ہماری نگاہ نہ بہکے. جو نگاہ عادی ہو گئی ہے آج نگاہ کی طرف, یہ ہمارا دھیان جب نہیں جا رہا, یہ جو بے قابو ہو جاتی ہے یہ پھرتی رہتی ہے, اس کو لگام لگائیں. یہ زبان کو عادت پڑ گئی جھوٹ کی یا غیبت کی عادت پڑ گئی, ان چند دنوں کے اندر اس کو کنٹرول کریں. یہ کانوں کو عادت پڑ گئی ہے یہ گانوں کی اور پتہ نہیں کیا کیا کانوں میں, ان چند گنتی کے دنوں کے اندر اگر ہم ہمت کر کے عزم کر لیں کہ ہماری نگاہ نہ بہکے, ہماری زبان نہ بہکے, ہمارے کان نہ بہکے, ہمارے دل نہ بہکے, یہ گندے خیالات جو چلتے رہتے ہیں ہر وقت ان گندی فضاؤں سے اثر لے کر, تو یہ مہینہ اللہ نے اس لیے دیا ہے, اس لیے کہ یہ روحانیت کا مہینہ ہے, یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے. کہ سارا سال مادی ماحول میں، مادی فضاؤں میں، ان گندی فضاؤں میں اور شیطان سے تلبس کے ساتھ جو ہے اور نفس کی قوت سے جو ہے ہم ان کے اندر ایسے لت پت ہو گئے، اب اللہ نے اس مہینے میں شیطان کو، صدقہ شیاطین کو باندھ دیا ہے، نفس کی قوت کو توڑ دیا ہے، تو روحانیت میں میدان کھلا ہوا ہے، اب روحانی قوتوں کو بڑھائیں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ کہ جہاں اپنے آپ کو ہم کھانے سے روکیں گے اور پینے سے روکیں گے اور بیوی کے جائز خواہشات سے روکیں گے، وہاں اپنے آپ کو ناجائز کاموں سے بھی روکیں، یہ عزم کر لیں اور اس کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس مہینے میں زور زیادہ لگانا نہیں پڑے گا، اس مہینے میں زیادہ زور لگانا نہیں پڑے گا، عزم کی بات ہے۔ اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس مہینے کو ہمیں زندگی بھر کے لیے گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمانے کا ذریعہ بنا لے۔ اب مایوس رحمت اللہ علیہ کی ایک اجتماع کی دعا میں میں نے کئی دفعہ عرض کیا، ایک دعا ہے، اللہ مرحمنا بے ترک المعاصی ابدا ما ابقیتنا، اللہ ہم پر فرما کے ہمیں گناہوں کے چھوڑنے کی ایسی توفیق عطا فرما جب تو زندہ رہے، یہ مانگ لیں اور مشق کر لیں، ان ایام میں مشق کریں گے، روز صبح و سحری کے وقت عزم کریں، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خاص گھڑی ہے، اللہ کرے شوق لگ جائے، جن کو شوق لگ جاتا ان کی تعریف فرمائی، تتا جا کو جنوب ہم انل مزاج، اللہ نے تعریف فرمائی ہے، یعنی یہ لوگ جو ہیں جن کو تہجد کا شوق لگ گیا ان کے بسترے ان کو اچھال دیتے ہیں، اس وقت جو ہے نا سو نہیں سکتے ہیں، اچھال دیتے ہیں، یعنی یہ اپنے بستروں سے جفا کرنے والے ہیں، ہم بستروں کے وفادار ہوتے ہیں اس وقت میں، ہمارے بستر میں کھینچتے ہیں، اور جن کو یہ ذوق پیدا ہو گیا ان کے بستر ان کو کیا کرتے ہیں، چل پھر پکارتے ہیں اللہ، پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ خاص گھڑی ہے، آواز لگ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مقصد کا چاہنے والا اس کی مقصد کروں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہماری رات کو بے مقصد زیادہ دیر تک جاگ جاگ کے اس استعداد کو کھو بیٹھے ہیں، فجر ہی نہیں ملتی، کبھی رمضان میں روزہ تو رکھنا ہے، کیوں رمضان میں روزہ تو رکھنا ہے، سحری تو کھانی ہی ہے، کیوں جی، تو یہ وقت سحری کا کیا تہجد کا، اٹھے ہوئے ہیں، سحری تو کھانی ہے اور وقت وہی ہے، آواز لگ رہی ہے، سارا سال آنکھ نہیں کھلتی، اب تو آنکھ کھلی ہوئی ہے، کیونکہ سحری کھانی ہے، تو میں تو عرض کیا کروں سحری کو سحری کی طرح کھا لو، سحری کو کیسے کھا لو، کبھی دیر سے کھلے تو سحری کھاتے ہیں نہیں، کیسے کھاتے ہیں، گھڑی تو نظر ہوتی ہے اور جلدی 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 ہے، پتا دن بھر کیوں نہیں ہوتا نہیں، کسر پوری کر لیتے ہیں، کر لیتے ہیں جلدی 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 جلدی، تو سحری تو ایسے کھا لو اور وقت بچاؤ کس کے لیے، تہجد کے لیے، ذوق والوں کی بات تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اٹھیں گے پہلے ہی، ان کو تو اللہ، رمضان غیر رمضان برابر ہے، جن کا ذوق بیدار ہے رمضان غیر رمضان برابر ہے، جی ان کے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو کبھی ذوق پیدا نہیں ہوا، چلو ان دنوں میں ہمت کر لو کچھ، ان دنوں میں کچھ ہمت، اٹھے تو ہوئے وقت خاص ہے، چلو دو رکعت ہی پڑھ لو اور دو رکعت پڑھ کے ہاتھ پلا دو، وہاں سے آواز لگ رہی ہے کوئی مانگنے والا، جی میں حاضر، ہے کوئی مقصد کا چاہنے والا، جی میں حاضر، آدھو تو ڈالو، کیونکہ کوشش تو کرو گے نا، کم سے کم دو، جن کا شوق ہے ان کو کم نہیں کر کے دو کرائیں گے، ماشاء اللہ امام اعظم وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشہور واقعہ ان کی تاریخ میں اکثر تواتر سے ذکر کیا گیا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. رمضان کا ذکر ہے صرف عشاء کے وضو سے فجر کی کتنے سال؟ آج تنقید کا زمانہ ہے ہمارا, ہم اپنے پر خیال کرتے ہیں, کہتے جی ممکن ہی نہیں کیوں جی, ہمارے اندر فوراً اطلاع بڑھتے رہے کہ یہ ممکن, پتہ نہیں کیا کیا جملے پر کیسے جائیں گے, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ واقعہ ہے. ایک نے نقل نہیں کیا, ان کے زمانے کے ہم اثروں نے کتنوں نے نقل کیا. من گھڑت بات نہیں ہے جی. پھر اگلی بات بھی عرض کر دوں, یہ اچانک بھی شروع ہوا ہے اور پہلے نہیں تھا, یہ تو 40 سال بعد کے ہیں نا, پہلے نہیں تھا. اس کے کئی واقعات سنائے جاتے ہیں کیسے شروع ہوا. ایک اس میں تو یہ بھی ہے کہ آپ گزر رہے تو ان کی پڑوسی بڑھیا اپنی ساتھوں سے کہہ رہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو رات ہوتا ہی نہیں ہے, یہ رات ہوتا ہی, حالانکہ رات ہوتے بھی تھے. اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی, کبھی رات کے شروع میں تہجد پڑھ لی, کبھی درمیان میں, کبھی اخیر میں, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا طرز اختیار کیا ہے کہ جس کو جب موقع ملے سنت کا ثواب مل جائے گا اس کو. تو آپ بھی, امام صاحب بھی کبھی شروع میں پڑھتے ہیں, کبھی درمیان میں, کبھی اخیر میں, تو اس کو مختلف اوقات میں کبھی آنکھ کھلی تو آواز قرآن کی آ گئی, پڑوس میں جو تھے اس نے خیال کر لیا سوتے ہی نہیں ہے. کبھی رات کو آنکھ کھلی شروع میں تو آواز آ رہی ہے, کبھی درمیان میں آواز آ رہی ہے, کبھی اخیر میں آ رہی ہے, تو خود آپ فرماتے ہیں کہ اس کا تو معمول تھا یا جاگنے کا نہیں تھا. لیکن جب اس عورت نے یہ بات کہی تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب جذبہ تھا نا کہ ہے کہ میرے متعلق اتنا اچھا اس کا گمان, اور فیصلہ کر لیا آج آج کا نہیں سو اللہ نے مجھے دی, اللہ نے, اور 40 سال گزار یہ ہے ایسا جذبہ بنا. اور پھر یہ نہیں ہے کہ رات بھر جاگے دن بھر سوتے ہو, کہ رات بھر جاگے دن بھر فقیہ تھے, امام تھے, سارے مشاغل چل رہے ہیں, کاروبار بھی چل رہا ہے اب تک ماشاء اللہ, اللہ نے خوب نوازا تھا دنیاوی اعتبار سے بھی, خاص قسم کا کپڑا بنتا تھا ان کے یہاں, اس زمانے کے کارخانے تھے, پھر ان کے قافلے تھے یعنی ملازم تھے, اس کو مینج کرتے تھے, کنٹرول کرتے تھے, بلکہ جتنا انہوں نے اللہ والوں کی خدمت کی اس زمانے میں, یعنی اللہ ان کو مال دے رہے تھے تو اس مال کو خود اٹھا رہے تھے. اہل بیت پر تو ایسے دیوانہ وار خرچ کرتے تھے کسی اور بچار کیا, وہ مخفی کرتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ معاملات ایسے تھے, کتابیں موجود ہیں, واقعات موجود ہیں. ایک بزرگ کی خدمت میں بہت بڑی رقم پیش کی, انہوں نے کہا اتنی ساری, کہتے آپ کی کیا میری نہیں ہے, میری کیسے, کہنے لگے میں نے آپ کی نیت سے تھوڑے پیسے جو ہے نا اس کاروبار میں لگا دیے, وہ قافلہ واپس آتے اتنا نفع آ گیا, آپ ہی کہہ دیں, یعنی کیسے طریقے سے جایا اللہ نے, اس سے لگا دی ہے نا, اب وہ قافلہ واپس آیا تو یہی آپ ہی کے, میں نے آپ کی نیت اتنے ڈال دیے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ دن بھر سوتے رہتے تھے, اپنے کاروبار کو بھی دیکھتے تھے اور پھر طالب علم مستقل, بس یہ ہے کہ زہر کے بعد تھوڑا سو لیتے تھے, اللہ اس کی برکت دیتے, زہر کے بعد تھوڑا سا اللہ برکت دیتے, ایسا نہیں ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں اس لیے نہیں آتا, ہم اپنے پر تیار کرتے ہیں. فارسی کا ایک شعر ہے, کار پاکا کیا, ہاں خود لگی, درچے یکساں درد نوشتن شیر و شیر, نیک لوگوں کو اپنے پر قیاس نہ کرو, نیک لوگوں کو اپنے پر قیاس نہ کرو, جیسے شیر اور شیر لکھنے میں یکساں ہیں اور حقیقت میں, کیوں جی, شین یہ رے, کیا ہے شیر, اور شین یہ رے کیا ہے شیر. کیوں جی, لفظ تو ایک ہی لکھا گیا نا, شیر بھی اور شیر بھی, اور شیر کیا درندہ پھاڑنے والا, شیر کیا ہے پی جاؤ. کیوں جی, تو نیک لوگ ہم کہ ہمارے جیسے ہی ہیں, قیاس نہ کرو اپنے اوپر. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے چاہا اور ہمت کی تو اللہ نے ان کو روحانی قوت عطا فرما دی جس سے سب کچھ کر کے, بات اتنی سی ہے. اور ہم نے چاہا ہی نہیں, ہم اعتراضات ہی ڈرتے رہے, ہمارے اندر وہ جذبہ اٹھا ہی نہیں, ہمیں وہ شوق لگا ہی نہیں. لیکن آج بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے اسی رمضان کے اندر ہر سال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن ختم فرماتے تھے. کتنے؟ ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں, پورے مہینے کے. ہم کہتے ہیں بڑا مشکل, صرف تو ممکن ہی نہیں ہے, لیکن حقیقت ہے یہ. آپ بھی اللہ کے بندے بادے ہیں الحمدللہ, جو دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں, رات میں قرآن ختم کر لیتے ہیں. آج بھی آسانی, دنیا خالی نہیں رہے گی. بات اتنی سی ہے کہ دل کے اندر کا ذوق بیدار ہو گیا اور لطف آنے لگ جائے. ہمارا ذوق بیدار ہی مزہ ہی نہیں آتا. ہمیں تو امام صاحب تھوڑی سی کلاس لمبی کر دیتے, کہ امام صاحب اور کام نہیں کرنے ہم نے. کیوں جی, ہمیں مزہ نہیں آتا, ہمیں مزہ نہیں آتا. جن کو مزہ آتا ہے, اور پھر جس نے چاہ لیا مزہ اسی کو آئے گا نا. دنیاوی اعتبار سے, مادی اعتبار سے, مادی مزوں کے لیے آدمی گھنٹوں, راتوں کا جاگنا عام ہے, تفصیل میں جانے کے روپ میں آپ سب لوگ جانتے ہیں. ابھی یہ راتیں آ رہی ہیں, ابھی تاجر کیسے جاگیں گے کاروبار کے لیے. کیوں جی, یہ مسلسل اپنے آپ کو جھونکنا, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تاج اور لاکھ والے کہتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ نہیں, آخری عشرہ جو ہے نا, آخری عشرے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ. کیوں کیوں جی, اس نے کیسے مینج کر لیے؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے مال, کام میں لگے ہوئے نا, اور کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ایک استنجا میں جو ہے نا 100 روپے پڑتا ہے. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, تو اور مہنگا ہو گیا. یعنی جتنی دیر میں استنجے میں ٹائم لگتا ہے, ایک 100 کا کام کر لیتے. یہ کچھ سال پہلے بتائی تھی بات, استنجے کو روکے رکھتے ہیں اور پھر ایسے جاتے ہیں اور ایسے بھاگ کے آتے ہیں کر کے تاکہ وہ کام. تو مال کی لذت نے, مال کے حصول کی لذت نے استنجے کو بھی روکنے پہ مجبور کر دیا. کھانا بھی کہتے افطاری ساری, نماز کو تو چھوڑو پتہ ہی نہیں, اس کے لیے بھی بہت بس جلدی جلدی اپنے اس میں لگے کہ مال کو مالے, پھر موقع نہیں ملے گا. تو اگر دنیاوی مادی لذتوں کے لیے آدمی اتنا اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے, تو روحانی لذتوں کے لیے تھکے گا, مزہ آئے گا اس کو؟ بالکل مزہ آئے گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ناچنا ہے, ہمیں اتراج جڑ دیتے ہیں. اللہ سے مانگے, اللہ ہمارے ذوق کو بھی بدار فرما دے, دل کو احساس کو بدار فرما دے. تو میرے بزرگ اور دوستو, یہ مہینے کے چند دن ہیں اور تیزی سے گزر گئے. تیزی سے گزر گئے, اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں. عزم تو کریں, مانگے تو صحیح, اپنی ہمت پر کچھ کوشش تو کریں, کچھ تو بڑھائیں اپنے آپ کو. اتنی تو کوشش کر لیں کہ اس بقیہ جو ایام ہمارے جو ہیں, اس میں نمازیں فرض تو جماعت کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ, وہ مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا پروگرام کرنا پڑے گا نا اپنے. ہم پروگرام دیتے ہیں, دماغ کو دیتے ہیں اس کا اقامت کا. ابھی وقت ہے, ابھی ہے, ابھی اتنے منٹ ہیں, وہ ہوتے ہوتے رکاب بھی نکل جاتی ہے. وہ دے دے اذان کا, کہ اذان پر یہاں پہنچنا ہے, تکبیر اولا مل جائے گی. کیوں نہیں ملے گی, نہیں ملے گی. چند منٹ کی بات ہے, ہمت کی بات ہے, کام تو ختم ہو گیا نہیں. اور بے برکتی کاموں کے اندر وہ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ بھاگ دوڑ کے اندر بٹا بنتا کچھ نہیں ہے دیر کر. لیکن اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو, بس سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نفس آزاد رہنا چاہتا ہے, پابندی نہیں چاہتا. اس کو پابند کرنا اس مہینے میں کر لو. مشق تو کر ہی رہے, بنا اس کو پابند کر نہیں کر رہے کہ یہ وقت سے بعد نہیں کھانا, روکے رکھ رہے ہیں کہیں پابندی سے کھا لے اس کو. یعنی آپ نفس کو پابند کرنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے تو یہ بھی ڈال لیں کہ تھوڑی پہلے تیاری کر لیں, استنجا پہلے کر لیں, وضو پہلے کر لیں, اور پھر یہ لالچ بھی لگ جائے کہ اس مہینے میں چونکہ نفل کو فرض کے برابر قرار دے دیا گیا ہے, یہ اتنا بڑا پروفٹ جو ہے, اتنا بڑا نفع جو ہے, کیوں کھوئیں؟ یہ کہہ کے نفل ہی تو ہے, یہ کہہ دیتے ہیں نفل ہی تو ہے. یہاں نفل کو کیا قرار دے دیا, کس کے برابر؟ فرض کے برابر. تو بھائی کیوں چھوڑیں؟ ہے تو وضو کریں, تحیت الوضو پڑھیں, مسجد میں آئے تحیت المسجد پڑھیں, نفلوں کے بہانے تلاش کریں. فرض جماعت کے ساتھ, تکبیر اولا کے ساتھ نوافل کے بہانے تلاش کریں. اللہ کرے شوق لگ جائے. اور قرآن کو بڑھائیں پہلے, رمضان کے قرآن کو خاص نسبت ہے, خاص تعلق ہے. اللہ کا شکر عام طور پر شوق لگ ہی جاتا ہے, لیکن ابھی تھوڑا ہے, تھوڑا اور بڑھائیں اس مہینے میں. میں نے کس حضرت کے ہمارے حضرت کے خلیفہ حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسال ہو گیا, وہ فرماتے نیا نیا جب بیعت ہوا تو ذکر کا شوق لگا, خوب 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 شوق سے ذکر کرتا ہے. ایک اللہ نے لذت سکھا دی, اب زیادہ وقت اسی میں گزرتا تھا, اور رمضان آ گیا تو ذکر کی طرف دھیان ہی نہیں, قرآن میں مزہ, اتنا مزہ, اتنا مزہ, اتنا مزہ کہ تھکتا ہی نہیں. ایسا ذوق بیدار ہوا کہ قرآن میں اتنا مزہ کہ تھکتا ہی نہیں, پڑھتا ہی جا رہا ہوں. اچانک خیال آیا, کچھ دن گزر گئے نا, خیال آیا کہ ہے میں ذکر تو کرتا ہی نہیں آج کل, تو دکھ ہوا کہ ہے, یعنی ذکر قلبی جس میں اتنا مزہ تھا اس کی طرف التفات ہی نہیں. قرآن میں حضرت خدمت میں حاضر ہوئے, حضرت کیا خیال کیا لگتا ہے, ذکر مزہ تھا, ذکر کا تیاری نہیں ہے, اور قرآن اور تھکتا ہی نہیں. میں شکر کرو رمضان کا ذکر قرآن ہے, اللہ نے دل کے ذوق کو بیدار فرما دیا. رمضان کا ذکر شوق لگ جائے تو بھائی ایسا ہے, یہ کچھ نہ کچھ ہر کوشش کرے تو. یہ اعمال کا مہینہ ہے. ڈاکٹر عبد العزیز عارف کو یاد کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 11 مہینے علم کے سیکھنے کے لیے, 12 مہینہ عمل کے لیے. اس مہینے تو بس عمل میں, اس لیے اللہ والے یکسو ہو جاتے تھے, سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے لیے. ابھی کچھ تو دنیا میں شغل کم کریں, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. تو بھائی دل کے اس حادثے کی بیداری کے لیے جو اس مہینے کے انوارات کو, برکات کو, تجلیات کو محسوس کرے, اس کے لیے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ہمارا جو ذکر کی مجلس ہے وہ دل کو اس احساس کی بیداری کے لیے ہے, دل کے اندر اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے ہے. یہ مہینہ تو مستقل ہے ہی, یہ ذکر مستقل اس کے لیے ہے. تو اس ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر اس استعداد کو حاصل کریں جس سے ہمارے لیے پھر اعمال کا کرنا اور آسان ہو جائے, اور گناہوں کو چھوڑنا اور آسان ہو جائے. تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی, ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, جس کا مستقل حکم بھی ہے, وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر, یعنی چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. یعنی جو نفس کی قوت کو توڑنا چاہتے ہیں تو اس کی قوت کو توڑنے کے لیے ہمیں زیادہ کثرت سے ذکر قلبی کی مشق کرنی ہوگی, اس کو دل میں بسانا ہوگا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. جو ہم اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے تو اللہ پاک ہمارے کے متوجہ ہوں گے, تو دل میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل کے اندر روحانی قوت بڑھے گی, گناہوں کے خلاف بڑھے گی, نیکیوں کرنے کی ہمت بڑھے گی. وَذْكُرِ رَبِّ کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو اصل ذکر تو تنہائی کے اندر ہر شخص اپنے اپنے لیے کچھ وقت مقرر کر لے. یہاں تو ترغیب دی جا رہی ہے اس لیے اکٹھے ہیں, اس کا اپنا فائدہ ہے, لیکن اصل ذکر ہر ایک اپنا انفرادی ہے کہ کچھ وقت نکالیں اور پھر تصور کے ساتھ جو ہے اللہ کے نام کو دل پر نقش کر لیں. یعنی لکھ لیں اور اللہ کے نام کی دل میں تکرار کریں. فتبارک اسم ربک, فرمایا جا رہا ہے کہ رب کا یہ اسم جو ہے یہ بڑا متبرک ہے. اس اسم کے تبرک کو لینے کے لیے اس کو دل پر لکھ لیں, اس کو دل میں رچا لیں, بسا لیں. تو آنکھیں بند کرنا ایک وقتی ضرورت ہے تاکہ دل پر دھیان جم جائے اور تصور سے اب دل کے اندر تکرار کریں, اللہ. چونکہ اللہ فرمارے متبرک ہے تو اس کی برکت آئے گی, دل کے اندر آئے گی. وہ برکت کا اظہار کیا ہوگا کہ دل کا میلان ہر عطا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, ہر نافرمانی چھٹتا چلا جائے گا. تو تھوڑی دیر مشق کر لیں, تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں اللہ, اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ. اور اللہ سے مانگے, اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر پاکیزگی اور قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کریں.
اللہ اکبر.
الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا غفور. فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلما ولحنا بالصالحين، توفنا مسلما ولحنا بالصالحين. اللهم انا نسألك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وخفو عند الحساب فوز بالجنة ونجاة من النار. رب زدني علما والحقنا بالصالحين. اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما ابقيتني، وارحمني ان اتكلف ما لا يحزنني، وارزقني حسن النظر فيما يرزيك عني. اللهم علمنا مراشدنا في امورنا وعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل خوفتنا، وسدد لساننا، واهد قلوبنا، واسلل سقيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على عدادك. اللهم طاهر قلوبنا عن النفاق وآمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وآيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انا نسألك الرضا والجنة، اللهم انا نسألك الرضا والجنة، ونعوذ بك من غضبك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجرنا من النار يا مجير، اللهم اجرنا من النار يا مجير، اللهم اجرنا من النار يا مجير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا الله ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو رات کے اندھیروں میں کیے، دن کے اجالوں میں کیے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ صدقہ اپنی کبریائی کا واسطہ اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے نیک افراد کا، اپنے نیک بندوں کا، ان مبارک ایام کا. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن گناہوں کو گناہ سمجھ کے کیا، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں اور وہ تیری ناراضگی کا موجب ہے. یا اللہ تمہیں معاف فرما دے, سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما, تادم آخر توبہ پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرما, اس توبہ کو ساتھ لے کے قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جن گناہوں کے ببال ہم پہ آ رہے ہیں, قتل و غارت اور مسلمان کو مار رہا ہے, یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کے حال پر رحم فرما, یا اللہ امن و عافیت نصیب فرما. یا اللہ بہت خون بہ چکا, بہت قتل و غارت ہو چکی, یا اللہ بہت عورتیں بیوہ ہو چکی, بہت عورتوں کی مانگیں اجڑ چکی, بہت بچے ذبح ہو گئے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا اللہ اس سیاہ رات کا سویرا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں پر رفع فرما. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر شرور فتنہ حسد سے ہماری حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما, رافضیوں اور قادیانیوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما, ہنود اور یہود کے شر سے ہماری حفاظت فرما, نصرانیوں اور مجوسیوں اور بدھوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں قصب و قرصے کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی داد رسی فرما, ان کی دستگیری فرما. برما میں اور عراق میں اور شام میں اور دوسرے افغانستان میں اور کشمیر میں اور فلسطین میں اور چیچنیا میں, یا اللہ مسلمان بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, مجاہدین اسلام کی مدد فرما, اسلامی خلافت کا احیا فرما, ہر قسم کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما, جو تنگ دست ہیں فراغ دستی نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں نیک صالح طیب اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور متقیوں کا امام بنا. یا اللہ جو بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما, جو کاروباری الجھنوں میں ہیں یا اللہ ان کو رفع فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانی کو رفع فرما, جو ناحق قید و بند کی صحبتوں میں ہیں یا اللہ ان کو رہائی عطا فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں اور جوانیوں کو اپنی اطاعت اور برداری میں لگا. یا اللہ ہمارے جوانوں کو یا اللہ ہدایت عطا فرما, ان کو ہدایت عطا فرما, ان کی آنکھوں میں حیا عطا فرما, متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اسلام کا مجاہد بنا. یا اللہ ان کی قوتوں اور جوانیوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا. یا اللہ ہمارے خواتین کو ہدایت عطا فرما, سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہن کے نقش قدم پر چلنے والا بنا, ان کو باورد اور باحیا بنا, والدین کا اور شوہر کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہماری مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرما, علمائے افغانی کی حفاظت فرما, یا اللہ صوفیہ عظام کی حفاظت فرما. یا اللہ تم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی کر لے. یا اللہ جس طرح رمضان المبارک میں مساجد کو آباد فرمایا, رمضان کے بعد بھی مساجد کو آباد فرما. یا اللہ سب کو 100% مسلمانوں کو نمازی بنا. یا اللہ ہماری سب مرادوں کو اور سب تمناؤں کو اپنے خزائن لطف و کرم سے پورا فرما. اللہم انی ادعوک اللہ ودعوک الرحمن ادوك البر الرحيم ادوك باسمائك الحسنى كلها وما علمت منه وما لم اعلم ان تغفر لنا وترحمنا ان تغفر لنا وترحمنا. جو دل میں کوئی نیک دعا ہے وہ مانگ لیجیے. سیدنا محمد والہ وصحابہ والبیتی